الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. باوجود ہر ممکن کوشش کے شب جمعہ کا پروگرام جو مجلس اور دعاؤں والا ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے کا ہو رہا، جس کی وجہ سے یہاں کے لیکچر میں تقریباً 10 منٹ کا وقت ہمارا ضائع جا رہا ہے. ضائع تو نہیں کہیں گے، لیکن یہاں کے لیکچر کا ٹائم پورا نہیں مل پا رہا. کوشش کی جائے گی کہ ابھی آنے والے 2-3 ہفتوں میں اس کو سیٹ کر لیا جائے، لیکن بہرحال 10 بجے تک تو ویسے ہی اعلان ہے. 5-7-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو آپ اس کو فی الحال برداشت کر لیجئے. اس وقت جو ایک بڑا پرابلم اس کلاس کے حوالے سے فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا سجیشن دوسرے سے مختلف ہے. کچھ افراد عام عبادتوں کے ٹاپکس کو بہت اہم سمجھ رہے ہیں، اور جو اہم ہیں بھی، اسی لیے ہر مرجی اپنی کتاب انہی سے شروع کرتا ہے. حتیٰ یہ کہ اگر بہت ہی شارٹ بھی کتاب لکھی جائے تو باقی ساری چیزیں چھوڑ دے گا، ان کا بیان لازم ہے. لیکن بعض افراد یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ یہ نماز روزے کے مسئلے بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ جو یہاں کی پریکٹیکل لائف کے مسئلے ہیں ان کا زیادہ ذکر کیا جائے. لیکن تیسرا بھی اس کے اندر گروپ موجود ہے جس کے اپنے خیال میں مسئلے مسائل کی ضرورت ہی نہیں، اور اس کلاس کو لوگوں کو اخلاقی اعتبار سے تیار کرنے والی کلاس بنا دیا جائے. اب یہ ساری رائے جمع کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جہاں تک تیسرا گروپ ہے اس کے لیے میں بات 2 منٹ کی صحیح، لیکن ایک بات کر دوں تاکہ پھر باقی آگے کی کلاسوں میں ان کو پرابلم نہ ہو. آنا ہے آئیں، نہیں آنا ہے نہ آئیں. اب دیکھیے، کوئی انگلش میری تو ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کلاس کی بیس رکھی جائے. یہ تو خالی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میں نے کچھ لکھا ہے. پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی کہ ہمارے کریشن کا جو پرپز ہے وہ ہے اللہ کے احکامات کو اوبے کرنا، اطاعت. اطاعت کے حوالے سے 2 سوال آتے ہیں کہ واٹ، کیا ہمیں کیا کرنا ہے. اس کے لیے پنجتن سینٹر کے اتوار کے لیکچر ہیں، ایام اعضا کی ساری مجالس ہیں. واٹ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر مسئلہ آتا ہے ہاؤ کا. یہ میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں، ابھی تو میں اس کو اپنی اصل زبان اردو میں بناؤں گا. وہ ان لیکچرز کا مقصد ہے جو پورے سال میں 16 یا 18 ہوتے ہیں. واٹ اور ہاؤ سے میری مراد کیا ہے اب میں خود بتا دوں کہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ ہمیں کیا واجبات فالو کرنا ہے، کس حرام سے اپنے آپ کو بچانا، وہ ایک لسٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے آدمی کو تیار کرنا پڑتا ہے. کہ مثلا غیبت، یہ ایسا نہیں ہے کہ سنا آدمی نے اور اس کے بعد اگلے دن سے غیبت چھوڑ دے گا، نہیں. اس کے انر کو اس طرح سے چینج کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کے اوپر راضی ہو جائے. والدین کی اطاعت کرنا ہے، یا رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، پہلے اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے کہ اسلام کا ایک واجب ہے، اس کے بینیفٹ ہیں، اس کو نہ کرنے کے نقصانات. سنڈے کا لیکچر جہاں مکمل ہو گیا کہ کیا کیا ہمیں کرنا. اب یہ مسئلہ آتا کہ جو چیزیں، جو احکامات خدا کے ہم کو ماننا، اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا کیا طریقہ بتایا، کیسے مانے جائیں. وہ اس لیکچر کا مقصد ہے، اور وہ مرجع کے تقلید کا فائدہ مقصد ہے. مرجے کی تقلید ہم واٹ میں کم کرتے ہیں, اس میں تو کرتے ہیں لیکن ہاؤ میں زیادہ کرتے ہیں کہ کیسے. اب جیسے چھوٹی سی بات, ہر آدمی کو معلوم ہے کہ والدین کی اطاعت کرنا, لیکن ہاؤ کیسے کرنا. ایسا نہیں ہے کہ والدین جو کہتے جائیں ہم ان کی ہر بات مانتے چلے جائیں. کئی جگہوں پہ فقہی اعتبار سے والدین کی بات ماننا واجب نہیں ہے, اور کئی جگہوں پر تو ان کی بات ماننا حرام ہے. اسی طریقے سے واٹ یعنی پڑوسی کا خیال کرنا ہے, لیکن ہاؤ کس طریقے سے ذمہ داری ادا ہوگی, کیونکہ بعض جگہ پر قطعاً قطعاً پڑوسی کا خیال نہیں کرنا ہے, بلکہ اگر اس کا حق ضائع بھی ہو رہا ہے تو ضائع ہونے دو. مومن کو تکلیف مت پہنچاؤ, یہ ہے واٹ, اللہ کا حکم ہے. کیا کرنا ہے؟ مومن کو اذیت سے بچنا, مگر ہاؤ کیسے؟ اس لیے کہ بعض جگہوں پر تو اس کو اذیت ہوتی ہے تو ہوتی رہے, ڈبل اذیت بھی ہو جائے پھر بھی آپ کو وہ کام کرنا ہے جس سے وہ ناراض ہو رہا. اب یہ ساری تفصیلات جو ہیں یہ فقہ میں کور ہوتی ہیں, اور اسی لیے اگر اس کلاس کا اور اتوار کے لیکچر کا ایک ہی ٹاپک ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو وہ جو لوگوں کے ذہن میں باتیں ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ پڑوسی کا حق کیسے ادا کرنا, اور یہ کہ مومن کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے, تو اس کی ڈیٹیل یا فقہ مسائل اپنے وقت پر آئیں گے, لیکن اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا وہ اس لیکچر کا مقصد نہیں. یعنی لوگوں نے کہا کہ اگر آپ تیار نہیں کریں گے تو لوگ اس کے عمل کیسے کریں گے؟ یہ کلاس ہے ہی ان کے لیے جو یا تو عمل کے لیے راضی ہیں, یا کم از کم یہ سمجھتے کہ جتنے بھی اسلام کے واجبات و حرام ہیں اس کے اندر اپنی مرضی نہیں چلے گی, اس میں حکم خدا دیکھنا پڑتا ہے. میں اپنے جملے کو بہت ہی مختصر کر دوں کہ جس طرح سے ہر واجب اور حرام کو اللہ سے لینا پڑتا ہے کہ کیا چیز اللہ نے واجب کی ہے, کیا چیز اللہ نے حرام کی ہے, اسی طرح سے اس کا طریقہ بھی اللہ سے لینا پڑے گا. وہ طریقہ جو ہے اس کا نام ہے فقہ. آئیے ایک ایسی بات جو اس مجمع کو, سارا پڑھا لکھا مجمع ہے تو کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے مجھے آج جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ سمجھانا, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی علم کو حاصل کرتے ہیں تو شروع میں اس کی کچھ ٹرمز ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے, جب تک کہ ٹرمینالوجی آپ کی سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک مسئلہ بتانا یا بیکار ہے یا ویسٹیج آف ٹائم ہے. کوئی بھی, ہاں بہت چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں کنڈر گارڈن کے, پریپ کے, گریڈ 1-2 کے, ان کا مسئلہ اور ہے, لیکن جیسے ہی آپ کسی میچیور ہو کر کسی ایڈوانس کلاس میں آتے ہیں اس میں آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ مثلا ڈاؤن لوڈ کسے کہتے ہیں اور ماؤس کسے کہتے ہیں اور کلک کرنا کسے کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے بغیر آگے جو ہے نا ہر چیز میں ٹائم بہت ویسٹ ہوگا. فقہ میں بھی کچھ ٹرمز ہیں, اگرچہ یہ ہیں تو بہت ساری, لیکن میں آج کے اور شاید میں بھی نیکسٹ لیکچر میں ان میں سے چند ان ٹرمز کا تذکرہ کروں گا جو 21st century میں بہت اہم بن گئی اور ویسٹرن کنٹریز میں جا کر بہت اہم بن گئی. جیسے کچھ تو ایسی ٹرم ہیں جو 1400 سال سے ہیں اور ہر علاقے کے لیے, وہ آپ جانتے ہیں, واجب کسے کہتے ہیں, حرام کسے کہتے ہیں, مباح یعنی جائز کسے کہتے ہیں, یہ سب کو معلوم. لیکن کچھ ٹرم ایسی ہیں جو شریعت میں ہمیشہ سے تھی لیکن آج کل کے زمانے میں اور خصوصاً ویسٹرن کنٹریز میں آ کر اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی. ان میں سے پہلی ٹرم جس کے لیے انگریزی کا لفظ آپ بتائیں گے, یہ بہت اہم لفظ ہے اور شاید میں نے لاسٹ کلاسز میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا, یہ اتنا آسان معمولی لفظ نہیں ہے, بہت اہم لفظ ہے. یہ چونکہ عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو وہ بہت سے ایسے مسئلے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا پھر جب ان کو جواب دیا جاتا ہے تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا, وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے ٹال دیا. اب میں آج کوشش کر رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ خود دیکھیے گا کہ اس لفظ کو سمجھنے کے بعد کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے مسئلے کو سمجھنے میں. یہ لفظ عرف, عرف ڈکشنری میں عرف کے معنی تو لکھے ہیں کہ ایک قسم, شاید یہ لفظ قسم صحیح بھی ہے, لیکن شاید جو اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھایا جائے کہ کسی چیز کے بارے میں جنرل اوپینین. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کے بارے میں لفظ ہی آتا, جس کے بارے میں مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے تو فتوے کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ عرف کیا کہہ رہا ہے, اس چیز کے بارے میں جنرل اوپینین کیا ہے. اچھا اب میں ایک چھوٹی سی بات اور اس میں بڑھا دوں, پھر اس کی ایگزامپل دوں گا, بغیر مثال کے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. عرف کسٹم, لیکن کسٹم شاید لفظ صحیح نہ ہو, میں جو سمجھا کہ ایک جنرل اوپینین. اور پھر ہے ایک ہوتا ہے, یہ تو بہت مشکل لفظ ہے جو آگے میں لکھ رہا ہوں, جن کی مادری زبان اردو ہے وہ بھی نہیں سمجھیں گے, مادری زبان تو سبھی کی اردو ہے لیکن جنہوں نے اپنی مادری زبان کو باقی رکھا, اس لیے کہ یہ اصل میں ہے عربک ورڈ. عرف المتشرعین بہت گاڑا لفظ ہو گیا, اس کو میں ذرا سی آپ کی آسانی کے لیے چینج کر دوں, اگرچہ مجھے پتا ہے کہ اگر یہاں کوئی حوزہ علمیہ کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو میرا مذاق اڑائیں گے, لیکن اصل مسئلہ ہے آپ کی سمجھ میں آئے. اس کو میں چینج کر کے کر دیتا ہوں عرف المتقین, اگرچہ متقی بھی اتنا ہی گاڑھا لفظ ہے, لیکن وہ چونکہ آپ اس سے فیملیئر ہیں, بہت زیادہ سنتے آ رہے ہیں, تو دیکھیں آپ کو یہ اتنا مشکل نہیں لگا. اور متشرعین بہت مشکل لگا کیونکہ یہ لفظ شاید زندگی میں آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. اچھا اب کیا مسئلہ کیا بنا, اس کا فائدہ کیا ہے, آج کے لیکچر میں اس کو کیوں اتنا اہمیت کے ساتھ بتایا جا رہا. وہ جو سیکنڈ اوپینین تھی کہ ویسٹ میں 21st سینچری کے جو مسائل ہیں ان پر بحث کریں, وہ جتنے مسئلے ہیں اس میں 90% 100 تو نہیں کہتا, 90% مسئلے مراجع نے اس کا جواب دیا ہے عرف کے اوپر. عرف ایک خالی لفظ ہے, عرف اس کا مطلب ایک جنرل اوپینین. عرف المتشرعین یعنی اپنی آسانی کے لیے آپ کہیں عرف المتقین, وہ یہ ہے کہ نہیں جنرل اوپینین نہیں, جو متقی لوگ ہیں ان کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے. اب آئیے مثالیں شروع کی جائیں. پہلے تو عرف کو میں ذرا سا اور واضح کر دوں, عرف کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بعض واجبات ایسے ہیں اور بعض حرام ایسے ہیں, اسپیشلی جو سوشل لائف سے ریلیٹڈ, جو حقوق الناس سے ریلیٹڈ ہے, کہ جس کے حرام ہونے اور واجب ہونے کا ڈیپینڈ اس بات پر ہے کہ اس کے بارے میں عرف کیا کہتا ہے. بہت ہی چھوٹی مثال سے بات شروع کروں اور بہت بڑے مسئلے تک لے جاؤں. آپ کسی بھی مرضی سے ایک سوال یہ کریں کہ مرد کے لیے گولڈ پہننا حرام ہے, پہننا حرام ہے. اگر پہنا نہیں گیا ہے تو اس کے علاوہ گولڈ کا استعمال حرام نہیں. مثلا اگر کسی کا قلم جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے, اس کو لکھنے میں استعمال کر رہا, وہ جائز ہے. یا یہ کہ جیب میں رکھا ہوا ہے تو جائز ہے. جیسے سونے کے دانت کا بھی یہی مسئلہ ہے, لیکن اس وقت آج کا ٹاپک یہ نہیں. اب ایک سوال اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو سونا مرد کے لیے حرام ہے, تو 18 کیرٹ گولڈ یا 14 کیرٹ گولڈ یہ بھی حرام ہے, کیا جواب آئے گا؟ نہ یہ جواب آئے گا کہ حرام ہے اور نہ یہ جواب آئے گا کہ حلال ہے. جواب یہ آئے گا, اور یہ آیا ہے, آئے گا کیا, یہی جواب آیا ہے. جواب یہ آئے گا کہ اگر 14 کیرٹ یا 18 کیرٹ کو عرف سونا سمجھ رہا تو اس صورت میں اس کا پہننا حرام ہے, اور اگر عرف اس کو سونا نہیں کہتا تو اس صورت میں حلال ہے. ایک طرح سے ایک عام آدمی نے تو یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ کیا بات ہے، ہم نے مرجع سے فتویٰ پوچھا، اس نے دوبارہ مسئلے کو ہماری طرف الٹا دیا، گیند کو ہمارے کورٹ میں ڈال دیا. نہیں، گیند کو آپ کے کورٹ میں نہیں ڈالا ہے، اس مسئلے کے اندر شروع سے ہی دار و مدار عرف پر ہے. عرف کا مطلب یہ ہے کہ جنرل اوپینین کیا ہے 18 کیرٹ اور 14 کیرٹ کے بارے میں. اگر لوگ اس کو سونا کہتے ہیں، اب اس میں ایک دو باتیں اور ہیں ابھی آ رہی ہیں، اگر لوگ اس کو سونا کہتے ہیں، گولڈ کہتے ہیں، تو حرام، کیونکہ حدیث میں تو یہی آیا ہے نا، لفظ ذہب حرام علی امتی، اللہ نے میری امت کے لیے تو سونا پہننا حرام قرار دیا، ذہب گولڈ. جو چیز گولڈ کہلائے گی وہ حرام ہے، جو نہیں کہلائے گی وہ حلال. کون لوگ کسی چیز کو گولڈ کہیں گے؟ عام لوگ. یہ جرنل وہاں کی پبلک ہے، جرنل اوپینین کیا ہے، اس کے اندر ہم ایکسپرٹ لوگوں سے نہیں پوچھیں گے. فرض کیجئے کہ ایک ایسا آدمی ہے، اس کی بھی کوئی اپنی سائنس ہوگی جس میں گولڈ اور سلور وغیرہ کے اوپر بحث کی جاتی ہوگی کہ گولڈ کیا ہے، سلور کیا ہے، کس کو سائنٹیفکلی کہا جائے گا، کس کو نہیں کہا جائے گا، یقیناً اس کا بھی کوئی علم ہوگا، ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے. وہ علم والے لیکن اس کی میں بہت ہی اچھی اگلی مثال دینے جا رہا ہوں، اس علم کے ماہر وہ اگر کہہ دیں، مثلا میٹلز کی اپنی ایک پوری سائنس ہے، شاید اس کو میٹالوجی کہتے ہیں، ایک اندازے سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مثلا 18 کیرٹ کا گولڈ گولڈ، لیکن عام لوگ کہیں کہ گولڈ نہیں، فتویٰ کیا ہوگا؟ اسے نہیں پوچھیں گے ایکسپرٹ. یہ چونکہ ویسٹ میں ایک بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ یہاں پر ہر چیز کے لیے ایکسپرٹ سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، جو اس کی رائے ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے. یہ عرف اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں کچھ کہیں کہیں مسئلوں میں اسلام ایکسپرٹ کو لاتا ہے، لیکن عام جو مسئلے ہیں وہ ایکسپرٹ سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نجاست میں، ابھی طہارت میں، لیکن نجاست طہارت میں کتنے مسئلے آتے ہیں کہ فلاں چیز کے اندر الکحل، اب وہ آرگینک کیمسٹری کے اندر الکحل پورا ایک چیپٹر ہے، اس سے جا کے نہیں پوچھیں گے اس کیمسٹری کے ماہر سے کہ تم اسے مانتے ہو الکحل کے نہیں مانتے، اس کا دوسرا مسئلہ ہوگا. یہ والی چیزیں کیونکہ واضح نہیں ہوتی ہیں، آپ یہاں کے ماحول میں ہیں، یہاں کے ماحول میں ہر چیز میں ایکسپرٹ، ہر چیز میں ایکسپرٹ کی رائے چلے گی، ہے کچھ جگہوں پر ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ 100 میں سے 5% مسئلوں میں ایکسپرٹ، 95 کے اندر ایکسپرٹ کچھ کہتا بھی رہے، وہ میٹالوجی کا ماہر کہتا رہے کہ اکارڈنگ ٹو اور سائنس 18 کیرٹ از گڈ، نہیں مانیں گے، جنرل اوپینین، اور وہ حلال. اور اس کے الٹا کہ اگر فرض کیجئے کہ عام لوگ جنرل اوپینین یہ ہو کہ 14 کیرٹ تو گولڈ ہے، اور وہ جو گولڈ کا ماہر اور ایکسپرٹ ہے وہ کہیں گے اٹس ناٹ گولڈ، اس کی بات نہیں مانیں گے. عام لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ مان کر اس کو ہم حرام سمجھیں گے، اگر عام لوگ کہہ رہے ہیں یہ گولڈ ہے اور وہ کہہ رہا ہے گولڈ نہیں. یہ تو خیر ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن میں نے بات اس لیے شروع کی. اچھا، اب یہی وائٹ گولڈ، دیکھیے مسئلہ آپ جا کے کتاب میں پڑھیے، وائٹ گولڈ کے بارے میں بھی اکثر مراجع یہی کہتے ہیں وائٹ گولڈ حرام ہے کہ حلال. کہتے ہیں اگر اس کو عرف کہتا ہے کہ یہ گولڈ ہی ہے تو حرام، اور اگر عرف کہتا ہے کہ گولڈ نہیں ہے، بس نام پڑ گیا وائٹ گولڈ. نام تو بہت سے عجیب عجیب رکھے جاتے ہیں، کیا وہ بہت مشہور اردو کا شعر ہے یا مصرع ہے، شاعر بتائیں گے، ندیم صاحب ہے نا شاعر، دوسرے والے ندیم صاحب نہیں ہوا، چلے گئے. رنگی کا نام نارنگی، چلتی کا نام گاڑی، جو چلنے والی چیز ہے اردو میں ہم کہتے ہیں گاڑی، اس کو گاڑی کہتے ہیں، گاڑی کے معنی تو گھڑی ہوئی ہے زمین میں، اسٹیشنری. تو نام تو اب وائٹ گولڈ ہے، لیکن کیا یہ گولڈ ہے کہ نہیں، دار و مدار اس پر. اچھا، اب ہم کس سے پوچھنے جائیں گولڈ ہے کہ نہیں؟ کسی سائنٹسٹ وائنٹسٹ سے نہیں، میٹالوجی والے سے نہیں. وہ بھلے کہے کہ یہ گولڈ ہے تب بھی اس کی بات کی اہمیت نہیں، وہ کہے کہ یہ گولڈ نہیں ہے تب بھی اہمیت نہیں. عام لوگ اس کو گولڈ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر عام لوگ کہتے ہیں یہ گولڈ تو نہیں، تو وہ حلال ہو جائے گا. اچھا، آپ دیکھیے مسئلہ چھوٹا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیش نہ آتا ہو، پیش آتا ہے، تو روز پیش آنے والا مسئلہ، پلاٹینیم، وائٹ گولڈ، گولڈ 18 کیرٹ گولڈ، 14 کیرٹ گولڈ، अच्छा, अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे मसाले ऐसे भी हैं जो आगे चल के बहुत बड़े बन जाते हैं, वो इतने हमको पेश नहीं आते। गोल्ड का मसाला पेश आता है, वो मसला नहीं है कि फर्ज कीजिए ये एग्रीमेंट हुआ कि फला काम करूंगा, इसके बदले में उसको 10 ग्राम गोल्ड देना, और फिर वो दे रहा है 18 कैरेट या 14 कैरेट वाला गोल्ड, झगड़ा शुरू हो जाएगा, हमको 22 चाहिए मसला, कैसे तय होगा? यही उर्फ था। शौहर बीवी के दरमियान जब शादी हो रही थी, उस वक्त ये तय पाया कि ये ससुराल वाले इस बहू पर 5 सेट सोने के चढ़ाएंगे, वो सब 14 कैरेट के उन्होंने चढ़ा दिए। ये मसले से मसाला निकलेगा, मैं एक मसाले पे 1 घंटा नहीं लगाना चाहता हूं, कह रहा हूं कि ये मसाला सब में ये है कि मर्जे कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर लोग और जनरल ओपिनियन ये है कि ये गोल्ड है तो बिल्कुल सही हुआ, और अगर वो जनरल ओपिनियन है कि गोल्ड नहीं है तो ये गलत हुआ। आइए इसके बाद दूसरी मिसाल जो तौजी ने कोड ऑफ प्रैक्टिस में भी लिखी है, और ये बहुत अहम बात है। इसमें तो मुझे मालूम है कि आप में से 99% डिसएग्री करेंगे शरीयत से, अगर ठीक है, मेरा काम तो मसाला बताना है, इस लेक्चर के अंदर आर्गुमेंट या डिबेट वाला माहौल नहीं। दूसरी मिसाल, और ये आजकल बहुत पेश आ रही है और बहुत बड़ी मिसाल है, छोटी मोटी मिसाल नहीं, वो ये कि बाद लोग कौमे में जाते हैं, तो कौमे में जाके एक मंजिल ऐसी आती है कि वो क्लिनिकली डेड कहलाते हैं, वो सारा मशीन के ऊपर चल रहा है, मशीन का बटन बंद करें, खत्म है वो, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स दे आर डेड, क्लिनिकली वो डेड, लेकिन सांस आ रही, सांस चल रही, वो भी मशीन की वजह से। अब यहां पे एक मसला ये है कि मुसलमान, नॉन मुस्लिम की हम बात नहीं करते, मुसलमान जब तक जिंदा है तो वाजिब है उसको जिंदा रखना जो हमारे इख्तियार में। यहां का मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन यहां भी यही होगा हमारे मुल्कों में, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह लीजिए, जो आप कहेंगे जो हाँ हमारे बाप दादा जहां रहते थे, तो इन मुल्कों के अंदर ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये मशीन के ऊपर एक मुर्दे को रखना, एक ऐसे को जो क्लिनिकली डेड हो चुका है, इस मशीन के ऊपर रखना ये तो मामूली खर्चा नहीं है। हो सकता है कि खाली इसको अगर 6 महीने चला दें तो सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, मकान बेचना पड़े, गाड़ी बेचना पड़े, लेकिन इंसानी जान तो वाजिबात में सबसे अहम वाजिब है, इसको इंसानी जान कहा गया। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि अगर ये जिंदा है तो जितना भी खर्चा हो इसको जिंदा रखने पे वो करना, जब तक कि वो हालत ना आ जाए कि आदमी के पास कुछ नहीं रहा, और अगर ये मर गया है तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और मशीन बंद कर सकते हैं सब कुछ। फैसला कौन करेगा कि ये जिंदा है कि मुर्दा? पहली चीज जो जहन में आती है कि भाई ये मेडिकल का मसला है, यही लोग फैसला करेंगे, डॉक्टर हर चीज में, मेडिकल से रिलेटेड हर चीज में हम उनके पास जाते हैं। नहीं, देखिए ये कोड ऑफ प्रैक्टिस में आगा सिस्तानी से पूछा गया है, और उनका जवाब भी वही जो बाकी सारे मराजे का भी, वो ये कि बेशक वो क्लिनिकली डेड हो, अगर उर्फ की निगाह ये कहा जाए अभी फलां साहब जिंदा, तो उसको जिंदा कंसीडर किया जाएगा और उससे रिलेटेड सारे मसले रहेंगे, यानी खर्चा भी करना वाजिब है, उसकी जान बचाना भी वाजिब है, जिस जिस आदमी की हैसियत खत्म होती जाए उस पर से ये वाजिब माफ होगा, दूसरों पर वाजिब रहेगा, और इंसानी जान बचाने का जहां मसला आ जाए, नो डाउट रिश्तेदार पहले हैं बाकी लोग बाद में, लेकिन हैं सब लिस्ट में सब लोग मौजूद, एक सीक्वेंस के साथ, छोटा मसला नहीं। और अगर डॉक्टर्स एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये मर चुका, खाली ये लाइफ सपोर्टिंग मशीन के ऊपर चल रहा है वरना ये डेड, मगर अगर उर्फ कहता है कि ये डेड नहीं है ये जिंदा, तो वाजिब रहेगा उसके ऊपर सारा खर्चा करना। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी मिसाल है, छोटी बात नहीं है, यानी अगर हमने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की जबकि हमारी हैसियत है, तो हम कत्ल के गुनाह में के जैसे गुनाह में मुब्तला होंगे, कातिल तो नहीं कहलाएंगे लेकिन बदतरीन गुनाहों में से एक। ये याद रखिएगा कि शिर्क और कुफर के बाद कत्ल आता है, फिर बाकी सारे हराम शुरू होते हैं। तो ये दो बड़ी एक्सट्रीम वाली मिसालें थी। کیونکہ سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، یہ گناہ صغیرہ، اور مومن کی جان بچانا واجب ہے، اور مومن کی موت کا انتظام کرنا یہ گناہ کبیرہ، عقیدے کے بعد عمل کا پہلا بڑا گناہ. آئیے اب اس کے بیچ کا ایک مسئلہ، یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ عرف، اس کو صحیح معنوں میں تو ابھی سمجھانا، لیکن پہلے اس کی اہمیت واضح ہو جائے کہ آپ کہیں کہ ہم اتنا ٹائم کیوں لگائیں اس کے اوپر. باقی اب کیا دیکھیں، جواب تفصیل نہیں آئی. اگر سسانی کہیں گے عرف اگر کہتا ہے زندہ ہے تو جان بچانا واجب، وہاں بیٹھ کے وہ نہیں سمجھائیں گے عرف کیا چیز. عرف اگر کہتا ہے کہ 14 کیرٹ گولڈ ہے تو اس کا پہننا حرام، ایک لفظ خالی، جو ہر جگہ ٹرمینالوجی کا فائدہ یہی ہے کہ ایک چھوٹے سے لفظ سے بات سمجھ میں آ جائے اور ہر دفعہ اس کو اتنا سمجھانے میں ٹائم نہ لگے. تیسری مثال، یہ تیسری مثال بھی بہت اہم ہے، والدین کی اطاعت ایک اسلام کا بہت اہم مسئلہ، اور والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ. رشتہ دار کا حق ادا کرنا صلہ رحمی بہت بڑی نیکی بلکہ واجبات ہے، قطع رحم گناہ کبیرہ، پڑوسی. اب یہ جتنے بھی اس قسم کے مسئلے ہیں نا، اس کے اندر عرف بہت اہم ہے. اسار دار و مدار جو ہے نا، اس کے اندر سارا عرف پر. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کسے کہا جاتا ہے؟ کچھ ایسے والدین ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو جوتے بھی مارے تو وہ اتنے شریف والدین ہیں، کچھ نہیں بولتے، بلکہ واقعاً کچھ مائیں ایسی محبت کرنے والی کہ اولاد ان کو تکلیف پہنچا رہی، پھر بھی ان کے دل سے دعا بھی نکلتی ہے، دنیا کے سامنے وہ اس کی عزت بھی رکھتی ہیں اور خوش بھی ہیں. اور کچھ ایسے کمپلیننگ نیچر والے والدین ہوتے ہیں کہ بقول اردو محاورے کے کہ آپ اپنے گوشت کی بوٹیاں کر کے ان کو کھلا دیں تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، ناراض ناراض ناراض، ہر چیز میں ناراض، کتنا ہی ان کا حق ادا کر. تو یہاں اس مسئلے کا کہ اب والدین کا چوائس ہم اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے نا، جو ہم کو مل گئے، کسی کو اچھے والدین مل گئے ہم اس کو رشک سے دیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی ماں ہے، جوتے بھی کھا رہی ہے تو خوش، اور ہمیں کیسے نامعقول یا نالائق والدین ملے ہیں کہ سب کچھ ہم نے کر دیا پھر بھی وہ ناراض. اور اس میں دیکھیں سوشل پرابلمز ہیں جو ہر آدمی کو فیس کرنا پڑتے ہیں، اس میں ایک مسئلہ اور ہوتا ہے. بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، دو بھائی ہیں، ایک والدین ایک کے گھر میں رہتے ہیں، دوسرے گھر میں سال میں ایک دفعہ وزٹ کرنے جاتے ہیں. اب وہ سال میں ایک دفعہ جائیں گے 10 دن کے لیے تو وہ تو ساری ان کی خدمت کرے گا، بہت کچھ رکھے گا. اس کے ساتھ پرابلم یہ کہ سارا سال اس کے ساتھ ہیں، سارا سال ہیں تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور ہر مرتبہ تو وہ خدمت نہیں ہو سکتی. لیکن والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹا نالائق ہے، دیکھو اس کی تکلیف ہے، وہ کتنا اچھا بیٹا، ہم جاتے ہیں تو وہ اتنی ہماری خدمت کرتا ہے، چھٹی لے لیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. وہاں اگر 6 مہینے جا کے رہیں تو وہ بھی ایسا ہو جائے گا، اس سے بھی نالائق ہوگا. تو اب یہ کہ ہم نے والدین کو سارا سال اپنے ساتھ رکھا، یہ اچھا کیا کہ برا کیا؟ اس سے تو اچھا یہی تھا کہ صرف سال میں 1 مہینے ہمارے آتی، 11 مہینے ہم کو چھوڑ دیتی، ہم اس سے زیادہ خدمت کریں. یہ سارے وہ چھوٹے چھوٹے پرابلم ہیں جو بار بار مجتہد اپنی ہر کتاب میں نہیں لکھے گا. کیوں نہیں لکھے گا؟ اس لیے کہ جو حقوق الناس والے مسئلے ہیں، خصوصاً رشتہ داروں والدین، ہر انڈیویجل کا کیس دوسرے سے مختلف ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک فارمولا دے دیا جائے گا، پھر ہر آدمی خود دیکھ لے. وہاں دار و مدار اس لفظ پر ہوتا ہے. کیا مجتہدین کیا کہتے ہیں؟ والدین کو اذیت پہنچانا حرام. اب یہ لفظ اذیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے والدین تو ہر بات میں اذیت محسوس کرتے ہیں، فلاں کے والدین بڑی سے بڑی بات میں بھی اذیت محسوس نہیں کرتے. جواب آئے گا نہیں، یہ اس کے مسئلہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ اس کے والدین کیسے ہیں اس کے والدین کیسے ہیں، مسئلہ اس پر ہے کہ عرف کی نگاہ میں آپ اپنے والدین سے جس طرح بیہیو کر رہے ہیں، اگر عرف کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹے کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنی جگہ جتنا کر سکتا ہے کر رہا ہے، تو چاہے والدین اذیت محسوس کرے اور ناراض ہو اور غمگین ہو، یہ بیٹا گناہگار نہیں. اور اگر اس بیٹے کے برے رویے سے بھی والدین خوش ہیں لیکن عرف کہتا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس کا اپنے والدین سے، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو رکھ دیجیے، یہ تو عرف کہتا ہے کہ نہیں طریقہ صحیح نہیں ہے، تو چاہے والدین اس سے راضی ہیں وہ گناہگار ہے. کیونکہ دار و مدار یہاں پر ہر انڈیویجول باپ اور ماں پہ نہیں، دار و مدار اس پر ہے کہ عرف کی نگاہ جرنل جو اپینین ہے ایک عام سا, اس کے اعتبار سے آپ اپنے والدین کا حق اگر ادا کر رہے ہیں. دس معقول آدمی سنیں کہیں گے بھائی تم نے کر دیا, اب اس سے زیادہ کیا کرو گے, تو آپ بر ذمہ ہے چاہے والدین مرتے دم تک پوستے ہوئے دنیا سے گئے. اور دوسرا ایسا ہے کہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہا, اب سنیے وہ بہت مشہور واقعہ بہت مختصر بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ واقعہ ہے اتنا اتھینٹک کہ آغا سیستانی نے کوڈ آف پریکٹس میں حقوق والدین کے ساتھ اس کو کوٹ کیا. چوتھے امام نے ایک بچے کو دیکھا, اب اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ ناسمجھ یا نابالغ ہو, کہ اپنے باپ کے ساتھ بازار میں جا رہا ہے اور اپنے باپ کے سارا اپنا وزن, 16 سال کا بچہ ہے اور باپ کے سارا اپنا وزن ڈال دیا, گویا ان کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا, باپ کچھ نہیں کہہ رہا. ایک منزل آتی ہے کہ بھائی اولاد کے خاطر باپ تکلیف بھی برداشت کرتا. واقعہ یہی تو ہے نا کہ ساری زندگی چوتھے امام نے اس بیٹے سے بات نہیں کی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو اپنے والدین باپ کے ساتھ کس طرح بیہیو کر رہا. مولا باپ کو تو اس سے کوئی کمپلین ہی نہیں تھی, اس نے تو کچھ کہا بھی نہیں, اپنے بیٹے کو ڈانٹا بھی نہیں, ایک بار اس سے کچھ نہیں کہا, بیٹا گھسیٹ کے چل رہا ہے جو بھی طریقہ ہو. مگر نہیں, باپ کا راضی ہونا کافی نہیں, اگر بیٹے کا طریقہ یا بیٹا یا بیٹی دونوں اس میں آتے ہیں بیہیویئر صحیح نہیں ہے تو وہ حرام ہے. کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ باپ کے دل کو خوش کرو یا باپ کے دل کو غمگین کرو, مسئلہ یہ کہ جو اللہ نے کہا ویسا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر اللہ نے جو ہم سے کہا ہم ویسا نہیں کر رہے, بدتمیزی کر رہے ہیں, تو چاہے باپ خوش بھی ہو, مسئلہ اصل گناہ تو اللہ کا. اب دیکھیے میں ایک لفظ آپ کو یہاں پہ اور دیتا ہوں تاکہ اگر کبھی نہیں, بہرحال مجمع اچھا مجمع ہے, آپ قرآن پڑھیں تو اس لفظ کے اوپر بہت توجہ دیجیے گا. اسپیشلی یہ لفظ شوہر بیوی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے قرآن میں بہت ریپیٹ ہوا ہے. بالمعروف, معروف عرف, یہ معروف ڈیرائیو ہوا ہے اسی عرف سے, اسی کی سیکنڈ یا تھرڈ فارم ہے جو بھی کہیے, یا اس کا آبجیکٹو اس کی شکل ہے معروف. قرآن میں یہ لفظ بہت آیا ہے شوہر اور بیوی کے حوالے سے, سورہ بقرہ سورہ نساء میں بار بار آیا, شوہر بیوی کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرے جو بالمعروف عرفی ہے, بیوی شوہر کے ساتھ اس طرح سے زندگی گزارے جو بالمعروف عرفی. جو میں نے والدین کے بارے میں کہا وہ کبھی شوہر بیوی کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. بیوی عام طریقے سے جتنی خدمت ہو سکتی ہے وہ کر رہی ہے, لیکن شوہر جو ہے وہ کیا وہ عورت کی دال یا ماش کی دال کی طرح ایسا ہی رہتا ہے یا کبھی الٹا مسئلہ ہوتا ہے. تو کیا کرنا, بالمعروف عرفی, یعنی یہ والا ٹرم, یہ والی ٹرم عرف قرآن میں بھی استعمال ہوا کئی جگہ, اس سے شوہر بیوی والدین اولاد اور رشتہ داروں کے مسئلے حل کیے گئے. تو یہ کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں. اب آئیے اسی کے اندر, اب ایک قتل کی مثال میں نے دی, ایک سونے کی مثال دی, ایک گناہ صغیرہ ہے, ایک کبیرہ کبھی کبیرہ, اور ایک میں نے بیچ کی مثال دی والدین والی. یہی مسئلہ آتا ہے رشتہ داری کا بھی, پورے والدین کے بارے میں مسائل ابھی نہیں آئے, رشتہ داری کا کیا مسئلہ آتا ہے. رشتہ داری کے اندر خیر مسئلے تو کئی ہیں, کہ صلہ رحمی واجب ہے کسے کہتے ہیں, یہ تو بات کا مسئلہ. پہلا مسئلہ یہ کہ رشتہ دار کسے کہتے ہیں, کیا اس کی حدود ہیں, کہاں تک کو والوں کو رشتہ دار مانیں گے اور کہاں رشتہ داری سے باہر چلے جائیں گے. تو اس میں بھی, بلکہ ابھی رشتہ دار کو چھوڑ دیجئے, اس لیے کہ اس کے اندر عرف اور شریعت دونوں آدھے آدھے مل گئے. پڑوسی, پڑوسی کا حق ادا کرنا, کسے کہتے ہیں پڑوسی, پڑوسی جو ہے اس کا دائرہ کتنا بڑا, کہاں تک رہنے والوں کو پڑوسی کہیں گے. یہ مسئلہ دو حوالوں سے آتا ہے, اگرچہ غالباً یہاں کا اتنا بڑا یہ مسئلہ ہے نہیں, لیکن میں اس لیے اس کو ٹائم زیادہ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ مولانا نے بہت ٹائم ویسٹ کر دیا, بہت مختصر. لیکن ایک اشارہ, پڑوسی کا مسئلہ دو جگہ آتا, ایک تو جو عام آپ کے ذہن میں تصور ہے, ایک یہ ہے مسجد کا پڑوسی. مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کے لیے مسائل بہت مختلف ہو جاتے ہیں, کیونکہ بڑی سخت حدیثیں اتنی کہ مشتہد کی کتاب میں رسالہ عملیہ توضیح میں بھی موجود ہے. کیا موجود ہے توضیح میں, اس کی مثال یہ ہے, نہیں اس کا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے پڑوس میں رہتا اور پھر بھی مسجد میں حاضری نہیں دیتا, بے اعتنائی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، تو اس سے بات چیت بند کر دو، کھانا پینا بند کر دو، تعلقات کاٹ لو، نہ بیٹی دو نہ بیٹی لو. البتہ یہ واجبات نہیں ہیں، یہ مستحبات ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ ابھی دیکھیں اس کی 8-10 مثالیں آئیں گی تو آپ کی سمجھ میں آئے گا یہ ہے کیا چیز. کیا عجیب و غریب لفظ لکھ دیا ہے مولانا نے، یہ ہے کیا چیز. ایک تو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ 40 گھر تک پڑوسی. نہیں، اس کو ہمارے مراجع نہیں مانتے. پھر کسے؟ ایک کہیں سے کرائیٹیریا آیا، اس کو آپ نہیں مانتے. پھر آپ بتائیے کیا کرائیٹیریا کا عرف. جہاں تک یہ کہا جائے کہ بھائی فلاں آدمی فلاں کے پڑوس میں رہتا، اس کے وہ پڑوسی کہلائے گا اور اس کا حق آپ کو ادا کرنا. اسی طرح مسجد، جہاں تک ہو سکتا ہے کبھی 100 گھر تک جائیں اور لوگ کہیں یہ سب مسجد کے پڑوسی، تو 40 نہیں چلے گا، 100 چلے گا. کہیں 5 گھروں کے بعد کہہ دیں کہ بھائی نہیں، اب یہ تو مسجد سے دور ہوگا، تو 5 گھروں کے بعد وہ پڑوسی والا مسئلہ ختم ہو جائے گا، چاہے مسجد ہو چاہے عام پڑوسی ہو. اب ایک چیز جو اب تک میں روک کے اپنے آپ کو رکھ رہا تھا، وہ ابھی میں کہہ دوں اگر کہ ابھی اس کی ایگزامپلس باقی ہیں. عرف کے حوالے سے اب کیا، اچھا فقہی مسئلہ کیا بنا؟ پڑوسی کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، کہاں تک والے ہمارے پڑوسی کہلائیں گے؟ ہم نے مرجے سے پوچھا. یا مسجد کے پڑوسی کی ذمہ داری ہے تو کہاں تک ہم رہیں تو مسجد کے پڑوسی کہلائیں گے؟ جواب آئے گا عرف جہاں تک کے لوگوں کو پڑوسی مانے. اچھا ابھی مجھ کو 3-4 اس کی اور مثالیں دینا ہے آج کے لیکچر میں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں جو اصل میں تو مجھے آخر میں کہنا تھی، لیکن اب بہتر محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کہہ دی جائے. عرف جو ہے نا، جن مسائل کا دار و مدار عرف پر ہے، اس میں دو باتیں ضرور سمجھیے گا. یہ ہے اصل آج کے لیکچر کا لب لباب یا خلاصہ، یہ بن رہا تھا. جو آخر میں آتا تو زیادہ مزہ آتا، لیکن مقصد مزہ نہیں ہے، مقصد ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں ہے. عرف جو ہے نا، جنرل اوپینین، عام لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں دو باتیں بہت اہم ہیں. نمبر ایک ٹائم فیکٹر، نمبر دو اسپیس. یعنی ٹائم فیکٹر کسے کہتے ہیں؟ کہ زمانہ بدلنے سے عرف بدل جاتا ہے. ہو سکتا ہے 100 سال پہلے کا عرف کوئی اور ہو، آج کا عرف کوئی اور. تو وہ مسئلے جن کو شریعت نے رکھا ہے عرف پر، وہ زمانہ بدلنے سے بدل جائیں گے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی حرام محمد حلال ہو گیا 100 سال بعد، یہ کون مرجے نکلے. دیکھیں جن چیزوں میں اسلام نے عرف کو بیچ میں نہیں رکھا ہے، کہا ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز کیا، وہ قیامت تک کے لیے ایک جیسی رہے گی. مثلا پاک پانی کسے کہتے ہیں؟ حلال شدہ جانور کسے کہتے ہیں؟ یہ اسلام نے اپنے ہاتھ میں رکھا. چار رگیں کٹے، قبلہ رخ ہو، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، بسم اللہ پڑھی جائے مثلا، تب وہ حلال. یہ کرائیٹیریا اسلام نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لوگوں کو نہیں دیا. کہ جس کو لوگ کہیں کہ یہ ذبح شدہ جانور ہے وہ ذبح شدہ، نہیں. تو اب یہ والا مسئلہ پیغمبر سے لے کے قیامت تک ایک جیسا ہے. اس سے زیادہ اس کی اچھی مثال ہے پاک پانی. مثلا ایک پانی نجس ہو گیا، دنیا کے بہت سے ملکوں کا یہ پرابلم ہے، نجس ہو گیا. شریعت پاک کرنے کا ایک طریقہ بتاتی ہے، اس طریقے پہ عمل نہیں ہوا، اس کو ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے ریسائکلنگ کر کے صاف کیا گیا. کتنے ہی دنیا کے ممالک ایسے ہیں کہ جس میں سیوریج کا پانی دوبارہ استعمال ہو رہا ہے ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے. پورے عرف سے پوچھئے گا، پورے آسٹریلیا سے، پورے امریکہ سے، یورپ سے کہیں گے بالکل صاف پانی ہے، مگر اکارڈنگ ٹو شریعت وہ نجس ہے. کیوں کہ جب پانی نجس ہو جائے تو کسی ریسائکلنگ، کسی ٹریٹمنٹ، کسی دوا، کسی کیمیکل سے پاک نہیں ہوتا. اس کا ایک اپنا طریقہ، اسلام نے کہا کور پانی سے اس کو ملاؤ تو یہ پاک ہوگا. اب دیکھیں وہاں کرائیٹیریا عرف نہیں رکھا اپنے ہاتھ میں، تو وہ پیغمبر سے لے کے قیامت تک مسئلہ ایک رہے گا. کوئی مرضی آ جائے، کوئی زمانہ آ جائے، دنیا کا کوئی علاقہ آ جائے، وہ پانی کو نجس مانا جائے گا. چاہے سائنٹسٹ بھی اپنے لیبورٹری میں معائنہ کریں اور کہیں کہ یہ والا پانی سیوریج کا، یہ تمہارے اس عام پانی سے زیادہ پاک ہے، صاف ہے، پیوریفائی ہے، جس سے تم وضو کرتے ہو، غسل کرتے ہو، خانہ کعبہ کو دھوتے ہو. اور چاہے جنرل پبلک عرف بھی یہ کہے کہ یہ پانی زیادہ صاف ہے اس پانی سے جو تم لوگ اپنے مسلمان شہروں میں پیتے اور پلاتے ہو، پانی پیتے پلاتے ہو. تو خیر یہاں پہ کہتا رہے عرف، کہتا رہے عرف, کیونکہ اس مسئلے میں شریعت نے عرف کو بیچ میں رکھا ہی نہیں. عرف سے کہا کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ پانی پاک کیا ہے نجس کیا, اس لیے تم پاک مانو کہ نجس مانو, نہ تمہارے نجس ماننے کو ہم نجس کہیں گے نہ تمہارے پاک ماننے کو پاک کہیں گے. اب آپ کہیں گے یہ والا جملہ تو اسلام کی ہر چیز میں چلے گا. نہیں چلے گا. پہلا ہی فقہ کا آغاز یہاں سے ہوتا کہ جن چیزوں میں اسلام نے کرائیٹیریا عرف کو رکھا وہ چیزیں. زمانہ بدلنے سے کبھی حرام سی حلال ہو سکتی ہیں, کبھی حلال سی حرام ہو سکتی ہیں. جہاں پہ معیار ہے عرف, اور خالی زمانہ ہی نہیں جگہ بدلنے سے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کا عرف ابھی ایک ہی زمانے میں, زمانہ نہیں بدلا, پاکستان میں کچھ اور چل رہا ہے, آسٹریلیا میں کچھ اور چل رہا. دیکھیے بہت عجیب میں جملہ کہہ رہا ہوں, اس کو سمجھنا ضروری. وہ چیز اسی موقع پر پاکستان میں حرام رہے گی یہاں پہ حلال رہے گی. جیسے اس کی الٹی مثال میں دے رہا ہوں, رشتہ دار یا پڑوسی پاکستان کے اندر 3 میل 4 میل بلکہ 3 میل بھی بہت ہے, 1.5 میل دور کوئی آدمی رہے تو اس کو پڑوسی نہیں مانا جاتا. اور پاکستان بھی بہت بڑا ہے, کراچی بڑا شہر ہے, لیکن جو چھوٹے چھوٹے دیہات, چھوٹے سے دیہات میں چلے جائیے, معلوم ہوا کہ 1 میل کے اندر تو وہ گاؤں ختم ہو جاتا ہے, دوسرا والا گاؤں ہو وہ ہمارا پڑوسی نہیں کہلائے. کراچی میں بھی 3 میل بہت, 3 میل سے 4 میل سے باہر جائیں یہ نہیں کہا جائے گا پڑوسی, یا تو 4 میل کچھ بھی نہیں, 4 میل تو گھر والا ہے, پڑوسی 8-10 میل تک رہتے. مجھے نہیں معلوم یہاں سینٹ البن سے سینڈم کا کتنا فاصلہ ہے, لیکن والا لوگ کہتے ہیں وہ ہمارا پڑوسی. ایک ہی زمانے میں 2003 کے اندر زمانہ نہیں بدلا, ایک ملک کے اندر 5 میل دور رہنے والے کا حق آپ پر نہیں آتا کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی نہیں, اور دوسرے ملک میں اس 5 میل کے 10 میل والے کا حق بھی بحیثیت پڑوسی کے آ جاتا. یا یہ مثال مسجد کے حوالے سے کہہ دیجئے, یہ مسجد کا پڑوسی مسجد کے اندر جاتا رہے, ہو سکتا ہے کراچی میں 3 میل دور مسجد ہو تو لوگ عام لوگ کہیں کہ بھائی اس کے گھر سے مسجد دور ہے. دیکھیے ایسا نہیں کہ گاڑیاں نہیں, وہاں بھی گاڑیاں, لیکن عرف کی بات. تو ایک ہی وقت میں جو 100 سال کا فرق ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے, 100 سال پہلے تو مثلا والدین کی خدمت اور اطاعت اور انداز سے کی جاتی تو بہت ہی سخت معیار ہے, اس وقت وہی کرنا واجب. اچھا یہ وہ غلطی عرف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے لوگ کمپلین کرتے ہیں, ساس بہو میں ہی بہت چلتا ہے کہ جی وہ جو آج ساسیں ہیں نا, ساسیں آج کی جو ساس ہے کرنٹ ساس, وہ کہتی ہے کہ جی آج سے 50 سال پہلے جب میں بہو بن کے اس گھر میں آئی تھی تو اس وقت ہمارے علماء نے, مولویوں نے, فلاں نے, ذاکر نے, عالم نے کہا اس کی خدمت کرنا واجب ہے اور نہ یہ گناہ ہوگا اور یہ ہوگا. آج جب میں ساس بن, 50 سال میں نے اسی تصور میں گزارے تھے کہ ایک وقت تو آئے گا نا کہ جب میں ساس بنوں گی تو بہو سے گن گن کے بدلے لوں گی, تو جی آج کہا گیا جی یہ سب کچھ تو واجب ہی نہیں. وہ حیران ہوتی ہے, پریشان ہوتی ہیں. اسی طرح سے والدین کا مسئلہ, جس کو لفظ آ گیا جنریشن گیپ کہ جی وہ ہم نے تو اپنے باپ کی اس طرح سے خدمت کی تھی, مجالے کہ ان کے سامنے ننگے سر گئے ہوں یا کبھی سگریٹ پی ہو یا بچے کو گود میں اٹھایا. یہ آج کل کے بچوں کو دیکھیے, ٹانگ برابر کے چھوکرے اور یہ حرکتیں کرتے پھرتے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں, تو دیکھیے اب اصل بات کہاں سے چلی کہ جب بھی کوئی واجب و حرام آتا ہے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا یا عرف پہ چھوڑ دیا. اچھا ابھی دیکھیے میں نے ڈسٹینس کے حوالے سے بات کہی تھی نا پڑوسی کی, کہ پڑوسی ڈسٹینس کتنا ہو تو اس کا حق ادا کرنا واجب ہے یا عرف پر ہے. یہ عرف پر کہ جو مسجد کا پڑوسی کہلائے. اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ فوکنر میں ایک مسجد ہے, اس کے 10 میل تک بھی لوگ پڑوسی کہلائیں, کراچی میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے مسجد کو وزٹ کرنے کے اعتبار سے. نماز جمعہ میں کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے وہ شریعت نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا ہے کہ 3.25 میل, 3 میل اور کچھ فرلانگ, 5 کلومیٹر سے کچھ زیادہ, اس کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کو نماز جمعہ کے اندر آنا. یعنی شریعت کی نگاہ میں بھی بہت گرم. یا چلے سفر کا مسئلہ, 28 میل کا سفر کریں گے تو نماز قصر ہوتی, چاہے آج 28 میل تو کچھ کہلائے گا ہی نہیں. اچھا البتہ اس کی دوسری شرطیں ہیں کہ شہر کے باہر جائیں اور حد ترخص سے, لیکن 28 مائل چنانچہ لوگ کہتے بھی کہ مولانا یہ 28 میل اس زمانے کے تھے جب 28 میل صبح سے شام ہو جاتی. جب یعنی سفر پہلے زمانے میں کس کو کرائٹیریا بنایا گیا؟ ایک آدمی ایک دن میں کتنا چل سکتا. لیکن اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کی نارمل واکنگ کو یا نارمل ٹریننگ کو ٹریولنگ کو کرائٹیریا بنایا تو دوسری بات ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ 28 میل چلو گے قصر ہوتا. یہ دوسری بات ہے کہ اس زمانے ایک عام آدمی اتنی واک کرتا تھا ایک دن یا گھوڑے کی رفتار جو بھی ہو. آج 28 میل اتنی تیز رفتار سواریاں آ گئیں کہ اگر اس کو کرائٹیریا بنایا گیا صبح سے شام تک تو ہو سکتا ہے 300-400 میل پہ جا کے سفر ہو جو آدمی آج گاڑی میں بیٹھ کے ٹریول کر سکتا ہے. لیکن نہیں, ٹریولنگ 28 میل ہے, اس کا کرائٹیریا شریعت نے اپنے ہاتھ میں رکھا. ہم فیصلہ کریں گے, عرف عرف کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. چنانچہ اگر عرف 28 میل دور آپ کو دیکھے تو آپ کو مسافر نہیں مانے کہ آپ یہ کوئی تھوڑی سفر ہے, مگر شریعت کہے گی آپ مسافر ہیں. چنانچہ وہاں جا کے روزہ توڑ کے بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں احتیاط کے دن, احتیاط کے موقع پر. تو دیکھیے ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے. مسجد کا پڑوسی کسے کہیں گے یہ عرف طے کرے گا, مگر جب ڈسٹینس کے بعد سفر میں آ گئے تو عرف طے نہیں کرے گا. لیکن سفر میں ایک جگہ پہ عرف کے حوالے کیا ہے. خیر باتیں بہت بڑھ گئیں, اس کو اب ہم سمیٹیں اور سمیٹ کے تھوڑا سا اس کو نماز روزے سے بھی ملا دیں تاکہ آج کی جو تقریر اب ختم ہی ہونے والی ہے تو اس کے اندر ابھی دونوں گروپس کی باتیں آ گئیں. جو لوگ حقوق الناس کی بات کر رہے تھے ان کی بھی 2-4 مثالیں آ گئیں, ایک آدھ حقوق اللہ کی بھی, جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو کہ اونٹ اس کروٹ پہ بیٹھے گا کہ اس کروٹ پر. اچھا میں اونٹ نہیں ہوں, اونٹ سے مطلب پورا ہمارا یہ کلاس اور پورا سیٹ اپ. تو خلاصہ کیا بنا, اور دیکھیے بہت اہم مسئلہ, میں نے کہا نا کہ اسی مسئلے سے لوگ کمپلین کرتے ہیں, خالی سانس کمپلین نہیں کرتی. لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ دیکھیے پرانے مرجع کچھ کہتے تھے آج کچھ کہتے ہیں. وہ اپنی جگہ ہوگا, لیکن بہت سارے مسائل اس لیے کہ وہی پرانے مرجع ہی کا یہ نظریہ ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کہتے عرف چینج ہو گیا. اب دیکھیے عرف کی ایک اور مثال, نماز کے عالم میں دیکھیں, نماز کی مثال بالکل پیور فقہی مثال. جب آدمی قرت کر رہا ہو تو واجب ہے کہ اس کا جسم حرکت نہ کرے, رکا رہے. خاص طور پر جب تکبیرت الاحرام کہی جائے اللہ اکبر, اس میں تو اپنے جسم کو روکنا بالکل موشن لیس اسٹیشنری کرنا واجب. اچھا اب اس میں پہلے تو میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ابھی بتا دوں پھر اصل مسئلہ. وہ جو نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز میں جب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, واجب جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں واجب, اس میں آپ کا جسم نہیں ہلنا چاہیے. تو اس کے اندر ہاتھ نہیں آتا, یعنی ہاتھ اگر ہل بھی رہے ہیں تو نماز سے فرق نہیں پڑے گا. ہاتھ اس مسئلے میں بدن کا یا باڈی کا پارٹ نہیں, ہاتھ اور چہرہ دونوں. البتہ چہرے کا مسئلہ یہ کہ چہرہ بہت تھوڑا, 5 ڈگری ادھر 5 ڈگری ادھر کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کریں گے تو قبلے سے ہٹ جائیں گے. لیکن ہاتھ, تو اسی لیے الحمد کا سورہ اگر پڑھ رہے ہیں تو باقی جسم کو, کیونکہ الحمد واجب ہے روکنا ضروری, لیکن ہاتھ کوئی حرج نہیں. کراہیت وغیرہ ہے لیکن وہ بھی ہاتھ کی حرکت میں نہیں. کراہیت ہے مثلا جسم کھجانا, ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھنا, انگوٹھی کو حرکت دینا الحمد کے سورے کے درمیان. کیا مراد یہ کہتے ہیں کہ یہ سب مکروہ, مکروہ کا خود مطلب یہ ہے کہ نماز غلط نہیں. تو بھائی تو ہاتھ کی حرکت ہے تو نماز کیوں غلط نہیں؟ اس لیے غلط نہیں ہے کہ ہاتھ کی حرکت اس میں نہیں آتی. باڈی سے مطلب ہے جو اصل جسم ہے, ہاتھ گردن چہرہ اس میں شامل نہیں. چلیں یہ تو آج کا مسئلہ نہیں تھا, یہ تو بعد میں تفصیل آئے گی. لیکن وہ جو کہا گیا کہ جسم نہیں ہلنا چاہیے تو کس کو ہلنا کہتے ہیں؟ اس طرح سے آدمی کا جسم ہو جیسے کوئی سالڈ وال, یا جیسے معصومین کے بارے میں روایت ہے کہ جب نماز پڑھتے تو ایسے ہوتے تھے جیسے درخت, باقاعدہ کوئی بڑا سا درخت, اس ٹائم جو ہوا چلے آندھی چلے تب بھی نہیں ہلتا, برانچز ہل سکتی ہیں درخت. اس طرح سے وہ نماز کی حالت میں کھڑے رہتے تھے. کیا اس طرح سے کھڑا رہنا واجب ہے؟ کہا نہیں, وہ امام کا رتبہ ہے, وہاں تک پہنچ جاؤ کیا کہنا. لیکن اس طرح سے کھڑا رہنا, تھوڑی بہت حرکت تو جب جسم ہے اس کو تو ہوگی. کہتے ہیں عرف اگر کہہ دے کہ یہ آدمی ہلتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز غلط, عرف کہہ دے کہ یہ تو رکا ہوا ہے, تو چاہے تھوڑا سا موومنٹ ہو وہ معاف. نماز کا مسئلہ, واجبات کا مسئلہ, لیکن اس مسئلے کے اندر دار و مدار عرف پہ ڈال دیا گیا. جسم ہل رہا ہے کہ رکا ہوا, کیونکہ یاد رکھیے کہ جسم کو بالکل اسٹیشنری کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, نماز غلط نہیں, البتہ اتنا کہ عرف یہ کہہ دے کہ ہاں تھوڑی بہت حرکت تو عرف کہہ دے کہ تو چلتی ہے, اس کو حرکت نہیں رہیں گے. بہت زیادہ حرکت ہو جائے جس کو عرف نہ مانے, کہے کہ یہ تو ہل رہا ہے, تو نماز غلط. البتہ مجبوری کا الگ مسئلہ ہے, بھول کا الگ مسئلہ ہے, وہ سب ابھی چھوڑ دیجیے. ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ حتیٰ مستحبہ نمازوں اور عبادات میں بھی شریعت نے بہت سی جگہوں پہ معیار عرف رکھا. اچھا, اب یہ تو جو مثالیں میں نے دی یہ سارے مراجع کے نزدیک ایک جیسی ہیں, لیکن کہیں کہیں مراجع میں ایک اختلاف ہوا. یعنی کیا اختلاف ہوا؟ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں, جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں اس کا کرائیٹیریا کیا ہے, شریعت نے بتایا کہ عرف پہ رکھا. تو کہیں کہیں مراجع میں اختلاف ہوا ہے کسی چیز میں. ایک مرجع کہتا ہے کہ یہ عرف پر ہے, دوسرا کہتا ہے عرف پہ نہیں, یہ اللہ اور رسول نے اپنے حق میں رکھا. وہاں فتوی الگ ہو گئے. جس کی آخری دو مثالیں دے کے بات مکمل کروں, یہ دو مثالیں بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک مثال ہے حقوق اللہ یعنی عبادات کی, ایک مثال ہے ڈیلی لائف. غنا, گانا اسلام میں حرام ہے. یہ سنگنگ اور سانگ, گانا کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کا نام گانا؟ غالباً مشکل ترین مسئلوں میں سے ایک ہے. گانا جو ہے اس کے اندر آغائے خوئی اور آغائے سیستانی فرماتے ہیں اس کے اندر معیار عرف ہے. لیکن بہرحال عرف سے سوال کیسے کریں گے, وہ بھی تو ہے, وہ تو وہ بات کی چیز. لیکن فی الحال یہ بات ہے کہ یہ مراجع کہتے ہیں معیار عرف ہے, اور امام خمینی کہتے تھے کہ نہیں, گانے کے اندر کرائیٹیریا عرف نہیں, شریعت نے گانے کی ڈیفینیشن بتائی وہ یہ کہہ کے انہوں نے لکھی. آج تو صرف میں عرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کے اندر پہلی بات یہ آ گئی کہ جو چیزیں عرف پر ہیں وہ زمانہ بدلنے سے بھی چینج ہو سکتی ہیں, اس کو یہ نہیں کہا جائے گا شریعت چینج ہو گئی, اور وہ جگہ بدلنے سے بھی چینج ہوتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مراجع اگر 80% اتفاق ہے, یعنی 80% یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز عرف پر ہے مراجع کہتے ہیں, اور فلاں چیز شریعت پر ہے, تو کچھ چیزوں میں مراجع میں اختلاف ہوا ہے, جیسے اور بڑے بڑے اختلاف ہیں. ان میں سے ایک مثال مثلا گانے کی ہے, جو بہت ہی اہم مسئلہ. اور سیکنڈ اور آج کے لیکچر کی حد تک آخری بات وہ ہے حج. حج کی مثال نارملی دینا مناسب نہیں ہوتا ہے کیونکہ لوگ اتنا سمجھ نہیں پاتے ہیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس مجمع میں اب خاصے لوگ حاجی یا عمرہ کرنے والے, اور دوسرا یہ ہے کہ مثال بھی کوئی مشکل نہیں. وہ مثال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنا, اتنا تو ہر آدمی کو پتا ہے چاہے حج میں کچھ اور معلوم ہو کہ نہ ہو, اور مثال اسی کی دے رہا ہوں. خانہ کعبہ کے گرد ہم کو گھومنا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تو بہت رش ہوتا ہے, اسپیشلی حج میں اور رمضان کے عمرے میں, تو اگر ہم خانہ کعبہ کے قریب نہ رہیں, مجمع کی وجہ سے ذرا دور جائیں, تو کیا ہمارا حج صحیح رہے گا؟ کتنی دور تک جا سکتے ہیں؟ ایک سوال بہت امپورٹنٹ, بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی آسان. جس نے حج نہیں کیا وہ بھی سمجھ جائے گا کہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنا ہے تو خانہ کعبہ سے کتنا دور تک میکسیمم جا سکتے ہیں. یہ وہی مسئلہ ہے جس میں مراجع میں اختلاف. امام خمینی کہتے تھے کہ 13 meters, اس سے زیادہ دور نہیں جا سکتے. وہ مجبوری کی بات الگ ہے, یہ تو بات ہو رہی ہے نارمل سرکمسٹانسز. اور آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں کہتے ہیں کہ 13 meters کرائٹیریا نہیں, وہاں تک جا سکتے ہیں کہ عرف یہ کہے کہ یہ آدمی خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہا ہے. دیکھیں وہاں جو ہے مسجد الحرام اور خانہ کعبہ, اس میں کچھ لوگ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں, کچھ ایسے ہی ٹہلتے ہیں, کچھ بچہ ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں, کوئی ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہا ہے. تو اب آغائے خوئی اور سیستانی کہتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ سے اتنا دور تک جا سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو مثلا اوپر سے کہیں سے دیکھے اور وہ یہ کہہ دے کہ آپ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں, تو چاہے آپ 13 meters کے 23 meters ہیں, 40 meters ہیں, 50 meters ہیں, وہ مان لیا جائے گا. عرف میں یار کتنا دور جا سکتے ہیں, ڈسٹینس کتنا آپ خانہ کعبہ سے دور رکھ سکتے ہیں, جہاں تک عرف آپ خانہ کعبہ کے گرد گھومنے والا مانے. اور اگر آپ اتنا دور چلے گئے کہ عام آدمی اگر کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ شاید آپ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ میں جا رہے ہیں یا کسی سے ملنے جا رہے ہیں، اتنا ڈسٹینس ہو گیا. اور گہرائیوں میں میں نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ 10:15 ہو رہے ہیں، جبکہ اعلان یہ تھا کہ 10 بجے آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. مگر کچھ مسائل بھی ذرا لمبے ہو گئے، کچھ میرے بیان میں بھی کچھ ریپیٹیشن ذرا زیادہ مجھے محسوس ہوئی، لیکن وہ صرف اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم اور نیا مسئلہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ میں نے نیچے والا کیوں لکھا تھا، یہ عرف متشرعین، یہ بعد میں، اب اتنا نہیں. تو پوری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی ڈیفینیشن شریعت نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا یا عرف کے ہاتھ میں رکھی، اور جس چیز کی ڈیفینیشن عرف کے ہاتھ میں ہو، مینٹلی بی پریپیئرڈ کہ یہ زمانہ بدلنے سے چینج بھی ہو جائے گی اور جگہ بدلنے سے چینج بھی ہو جائے گی. جیسے ٹائی بھی اسی میں ایک چیز آتی ہے، کبھی حرام تھی آج حلال ہے، کیوں بھائی؟ کیا مرجع کے فتوے کے اختلاف کی وجہ سے؟ کرنے اختلاف کی وجہ سے ایک ہی فتویٰ ہے. اب آپ خود ہی سمجھ جائیے، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اور انٹرسٹ، ربا، سود، بیاج، اور غالباً ایک اور لفظ انگریزی میں عشر، یہ جو ہے یہ وہ چیز کہ اس میں شریعت نے ڈیفینیشن اپنے ہاتھ میں رکھی، جبکہ اس میں لوگ تڑپتے ہیں کہ کسی طرح یہ عرف کے حوالے کر دی جائے. جی وہ مولانا صاحب، چونکہ یہاں پہ اس وقت ہمارے مجمع میں سڈنی کے دو مہمان آئے ہوئے ہیں، تو اسی دفعہ سڈنی میں جب میں گیا تھا تو اس کے بعد بحث ہو رہی کہ جی مولانا صاحب وہ جو سود حرام تھا وہ تو اس وقت تھا جو پٹھانوں کی طرح سے لیا جاتا تھا اور سامان بیچ دیتا تھا، قرقی کرا لیتا تھا اور یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا، آج وہ ماحول نہیں. تو دیکھیے یہ جو ٹیکنیکل ان کی غلطی ہو رہی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ یا سود جو ہے وہ عرف کے ہاتھ میں، کہ اس زمانے کا سود چونکہ وہ لوگوں کو پریشان کرتا تھا، لوگ عرف کی نگاہ میں وہ غلط چیز تھی، آج عرف کہتا ہے سود میں کیا آ رہے ہیں، بلکہ خوشی سے لوگ سود دیتے اور لیتے ہیں، سارے بزنس اس پہ چلتے ہیں، بزنس مین کے لیے تو بہت خوشی ہوتی ہے اگر اس کو کوئی سود پہ قرضہ دے. یا ٹیکنیکل غلطی یہاں یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے وہ چیز جو شریعت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے سمجھ رہے تھے کہ اس کا تعلق عرف سے، اور یہ کچھ جگہوں میں ہے کچھ میں نہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو نہیں سمجھیں گے تو جگہ جگہ یہ پرابلم ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی میرا آج کا لیکچر اس معذرت کے ساتھ ختم ہوا کہ میں دوسرا مسلسل ہفتہ ہے کہ وقت پہ قابو نہیں پا پا رہا ہوں، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ نیکسٹ شب جمعہ تک ہے، اس کے بعد شہادت کی مجلسوں میں ایک آدھ گیپ ہو جائے گا. اب غالباً آپ کا تو ضرور کوئی سوال ہو. آج اتنا سمپل اتنا ایزی تھا کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اس کو نوٹس میں لکھ کے سب کے لیے پہنچاتے ہیں، ان کے جو سوال ہوتے ہیں وہ اس لیے بہت اہم ہوتے ہیں کہ وہ غلط فہمی پھر پوری دنیا میں نہ پھیل جائے. ہماری آج کی گفتگو اس اعلان کے ساتھ ختم ہوئی کہ میں تو ابھی اس وقت تک یہاں پہ ہوں جب تک کہ آپ میں سے سب نہ چلے جائیں. کوئی اور سوال ہے، کوئی وضاحت ہے پرسنل، تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اجتماعی طور پہ لوگوں کو اب باندھ کے رکھنا مناسب نہیں ہے. پروردگارہ تو نے اپنے نبی کو حکم دیا رب زدنی علما، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ صرف اور صرف علم دین کے شوق میں ورکنگ ڈیز کے اندر اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے، خداوندہ انہیں ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کی خوشیاں ان کو نصیب فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی تمام دعائیں قبول فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.